السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آج پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے ان کی کچھ ایک ذرا سی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں. اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اطلاعات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا معاملہ ایجنڈے پر نہیں. پاکستان کی توقعات کیا ہیں؟ پاکستان کے اقدامات اس سلسلے میں کیا ہوں گے؟ کراچی میں بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کے خاندانوں کا احتجاج. ماہرین سے پوچھیں گے کہ آخر اس مسئلے کو جو اتنے طویل عرصے سے جاری ہے حل نہ کرنے کی وجوہات اب تک کیا ہیں، جو صرف اس حکومت کا مسئلہ نہیں بلکہ جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کے دور میں یہ معاملہ سامنے آتا رہا. امریکہ میں کانگریس کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے مقدمے میں صدر کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا. ماہرین سے بات کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی شب اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں افغانستان کے حوالے سے بات کی، جس کا رد عمل دیا ہے طالبان نے. ماہرین سے بات کریں گے کہ اب آئندہ افغانستان کی صورت کیا، طالبان کا رد عمل کیا، اور طالبان اور امریکہ کے درمیان مصالحت اور مفاہمت کی صورت کیا. تو آئیے باقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات اور شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم جی. اسلامی ملکوں کی تنظیم یعنی او آئی سی کی کارکردگی اور اس کے مؤثر ہونے کے بارے میں تو ہم اکثر بات کرتے ہی آئے ہیں، جبکہ آج کل مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان دنیا اسلام سے حمایت حاصل کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے. اب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، جس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کا اپنا دورہ مکمل کیا. ڈاکٹر حسنات، پاکستان گزشتہ سال کوالالمپور اجلاس میں شرکت نہیں کر سکا، ہم اس بارے میں کافی تفصیلی بات کرتے آئے ہیں، لیکن حالیہ دوروں کے تناظر میں ان دونوں ملکوں یعنی ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بحال ہونے کے امکانات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اسی طرح اسی پیج پر پھر آ سکیں گے، یا پھر بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی خفگی یا ناراضی رہے گی؟
دیکھیے، اگر ہم دیکھیں وزیراعظم عمران خان کا حالیہ دورہ جو دو دن پہلے ہوا، تو اس میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں صاف صاف یہ کہا کہ ان کو بہت دکھ ہوا جب وہ کوالالمپور کی سمٹ میں شرکت نہیں کر سکے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ دوستوں کو غلط فہمی تھی، مس کنسیپشن کا انہوں نے لفظ استعمال کیا جو کہ غلط تھی، کہ ایک مساوی تنظیم بننے جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پینڈنگ ایک ایجنڈا تھا کہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا مل کر ایک براڈ کاسٹنگ ہاؤس بنائیں گے، اس میں جو اسلاموفوبیا جیسے مسائل ہیں اور دوسری جو غلط فہمیاں ہیں، اور پھر اپنی پروجیکشن ہم کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ملیشیا اور ترکی اور دوسرے ممالک بھی جنہوں نے وہاں پہ شرکت کی تھی، اس میں ایران بھی شامل ہے، وہ بالکل سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کے اوپر بہت پریشر تھا جس کا کوئی جواز نہیں تھا اس پریشر کا، لیکن وہ اس کو عمران خان اس وجہ سے نہیں جا سکے. اور وہ انہوں نے اس بات کو سمجھا بھی. اور اب جب ہم ان کا جوائنٹ کمیونیکے بھی دیکھتے ہیں مہاتیر محمد اور عمران خان کا، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ وہ جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہاں سے بات
دوبارہ شروع ہو گئی ہے.
یہ ترکی دوبارہ اب یہ ترکی کے ساتھ ہوگا. اس لیے یہ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ جہاں تک وہ ایسی کا تعلق ہے وہ بالکل چند ممالک کے ہاتھ میں کھلونا بن کے رہ گئی ہے، تیل سے جو مالا مال ہے، اور وہی ممالک اپنے ایجنڈے کے طور پر اس تنظیم کو آگے چلا رہے ہیں، نہ کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے مشترکہ معاملات کو
اور مفادات کو دیکھا جا رہا ہے،
سمجھیں مفادات کو دیکھا جائے، وہ اپنے جو ذاتی مفاد ہیں اس میں انہوں نے کھلونا بنا دیا. یہ اوپن بھی سارے کہہ رہے ہیں، ترکی کے صدر بھی کہہ رہے ہیں، ملیشیا کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، اور اب عمران خان نے بھی بہت دفعہ ملیشیا میں ہی انہوں نے کہا دو دن پہلے کہ او آئی سی ایک فعال تنظیم نہیں رہی ہے.
تو اس کے بارے میں بات کریں گے ہم کہ اس کو فعال تنظیم بنانے کے لیے اور جو مسلم ممالک ہیں اور اہم ممالک ہیں ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ترک صدر کے دورے میں کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر شمع سے سوال کرتے ہیں.
پاکستان ریمینز انگیجڈ وتھ دی او آئی سی ایٹ دی لیڈرشپ لیول آن جموں اینڈ کشمیر کوز اینڈ ایٹ دی لیڈرشپ لیول سیورل آئیڈیاز آر ڈسکسڈ with the OIC on a regular basis.
پاکستان کے عائشہ فاروقی یہ کہتی ہیں کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں پاکستان کشمیر کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس بات کو آگے لے جانے کی کوشش کرے گا اور اپنے اس موقف پر قائم بھی ہے۔ تو شمع، پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھانے اور خاص طور پر اسلامی دنیا کے ممالک کی حمایت کرنے کے سلسلے میں جو بھی اقدامات اٹھائے گئے، اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا تجزیہ آپ کیسے کریں گی؟ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں آگے اگر لے کر چلیں تو، پچھلی بات چھوڑ کر؟
بہجت، میں تو اس کو آج ڈان کی اسٹوری کو ایز پریسیڈنٹ کوٹ کر کے اور پھر اپنا اوپینین دوں گی کہ یہ شیئر فیلیور ہے، کیونکہ ڈان نے آج ایک اسٹوری چھاپی ہے کہ جو سنڈے کو جو او آئی سی کی فورن منسٹرز کی میٹنگ ہے اس میں سعودی عرب نے ریلکٹنس شو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان ولنگ ہے ٹو ڈسکس۔
جی اسی کی بات کی نا شمع، وہ تو ہم بات اسی سے شروع کر چکے ہیں نا، تو اب آگے لے کے چلیے کہ کیا کرنے کی مزید کیا ضرورت ہے۔
اب یہ ہے کہ ان کے، یہ تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں سے بھی ہو کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی کی، اور لیکن ہم جب گراؤنڈ لیول پر دیکھتے ہیں کہ افیکٹس کیا ہیں تو وہ تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، بالکل زیرو افیکٹ ہے۔ اگر کشمیر کا ایشو کہیں پر اٹھا ہے تو وہ ہیومن رائٹس پر، اور جو لاک ڈاؤن ہے وہاں پر پچھلے 181 ڈیز اب تو ہو گئے، 82 ڈیز ہو گئے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا کوئی مجھے ایک افیکٹو کنٹریبیوشن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی بات شاید کوئی سنتا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ وہاں پر جو ان کو جو بھی جواب ملتے ہیں وہ پاکستان میں آ کر اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ ابھی جو یہ بات چل رہی ہے، جو فاروق صاحب نے بھی ابھی بات کی ترکی کے پریزیڈنٹ کے آنے کی اور پاکستان کی، لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں تو شروع سے ہی ترکی، ایران اور ملائیشیا نے ایک بالکل واضح سپورٹ دی، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ چاہے انہوں نے جو بھی مس کنسپشن کا ورڈ یوز کیا یا انہوں نے جو بھی بات کی، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جب بلایا ان کو تو وہ نہیں گئے۔ ابھی دو دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں فرسٹریٹڈ ہوں او آئی سی کے رد عمل پر کہ وہ کچھ نہیں کر رہی، لیکن او آئی سی کیوں کچھ کرے گی جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم کس بلاک میں کھڑے ہیں؟ اگر ہم او آئی سی میں ہی اپنا ایک بلاک بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہیمر کرتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں اس سچویشن کو، چاہے وہ ایران کی طرف سے بنائیں یا سعودیہ کی طرف سے بنائیں یا ایک ایسی ڈپلومیسی ہو جس میں سب کو ساتھ لے کر چلیں، تو وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ پاکستان کی کتنی پاورفل پوزیشن تھی او آئی سی میں اور اس کی فارمیشن میں پاکستان کا کیا رول رہا ہے۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ یہ جب اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکٹو جب یہ ہیں، تو پھر ہم ان کو پریسائزلی، میں تو کہوں گی کہ یہ شیئر فیلیور ہے ہماری فورن موفا کا اور فورن منسٹر کا،
سفارتکاری
کا۔ پاکستان میں آ کر جو بھی کہیں یا کتنی بھی انسانی زنجیریں بنائے یا آزاد کشمیر میں جا کر جو بھی بیان دیں، لیکن جب ہم آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ وہ ریزلٹ ہمیں کیا مل رہا ہے، تو جب کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ایک مسلم امہ کا جو کمبائنڈ فورم ہے او آئی سی، تو پھر اس کو میں پاکستان کا فیلیور ہی جانوں گی۔
اچھا ڈاکٹر حسنا، ایک خیال یہ تھا کہ او آئی سی کی کارکردگی کے دیکھتے ہوئے، جیسا کہ جس کے بارے میں ہم بات بھی کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ اس میں آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں کہ شاید ایک نیا اور فعال بلاک تشکیل ہو سکے، آپ سمجھتے ہیں کہ نئے بلاک بنانے کی کوئی صورت ہے، یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک پیرلل وہ ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر پروموٹ کیا جا سکے جو کہ مسلمانوں کے مسائل ہیں، جبکہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے ہی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے؟ او آئی سی کو مزید فعال بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم ناکامی کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی آگے چل کر لایا عمل تو ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم صرف اسی بات میں پڑے رہیں گے کہ یہ بات ناکام ہوگی، آگے کیا؟
کیونکہ اس میں ہمیں کچھ حقائق سمجھنے ہوں گے، اور حقائق یہ ہے کہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں جس میں او آئی سی کو ملا کر، یہ کوئی بذات خود ان کی شخصیت نہیں ہوتی، یہ ممالک سے بنی ہوتی ہیں، اور ممالک جو ہیں یہاں پہ او آئی سی 55 ممالک سے بنی ہوئی ہے، ان میں بہت سے ممالک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ دوسرے ممالک سے ٹکراتے بھی ہیں۔ تو اس لیے اس کو پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ آرگنائزیشن اتنی میچیور نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے یورپین یونین تک بھی تو میچیور نہیں ہو سکی تھی، ہمارا خیال تھا کہ وہ ایک کامیاب علاقائی تنظیم ہے اور وہ ایک زبان سے بولتے ہیں اور ان کی ایک شخصیت ہے۔ وہاں پہ بھی دیکھیے برطانیہ جو ہے وہ چھوڑ چھڑا کے پرے ہٹ گیا۔ تو اب اس کا حل یہ آپ نے کہا ہے کہ دیکھیے اس میں او آئی سی کے ہوتے ہوئے بھی تو ایک علاقائی تنظیمیں ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان نے 64 میں آر سی ڈی بنی جس کا اب نام ای سی او ہے
جی.
اور جس میں پاکستان، ایران اور ترکی
شامل ہیں جی.
اور ایک زمانے میں وہ اچھی خاصی فعال تنظیم تھی. اب دوسری ہمیں تنظیم نظر آ رہی ہے بنتے ہوئے نان عرب مسلم کنٹریز کی، جس میں ملیشیا ہے، انڈونیشیا کے نائب صدر بھی آئے تھے کوالالمپور میں، تو پاکستان ہے، ترکی ہے، ایران ہے. یہ بڑے مضبوط ممالک ہیں، نان عرب ہیں، کیونکہ عرب ممالک جو ہیں وہ بالکل ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک انہوں نے ایسی لائن لے لی ہے ٹونیشیا کو چھوڑ کر. پہلے تو وہ ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں ساری کی ساری، ٹونیشیا کو چھوڑ کر ایکسپشن ہے وہ، اور وہ انہوں نے ایک ایسی لائن لے لی ہے جس میں وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، ان کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں. کشمیر کو تو ایک طرف رکھ دیجیے، فلسطین کے معاملے میں بھی ہم نے ان کا رویہ دیکھا کیا تھا جب صدر ٹرمپ نے پیش کیا اپنا ڈیل آف دا سو کال سینچری، تو اس میں سعودی عرب اور یو اے کے جو سفیر ہیں وہ موجود تھے اس نتنیاہو کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی. اسی اور جو سودان کا بھی دیکھ لیجیے، ان کے فوجی جو رہنما
جی
ہیں وہ
جی
ملتے ہیں جا کے نتنیاہو سے. تو یہ ان کا جو عرب، یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ان کے مسائل ہیں، اور ان کے اپنے سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں، اسٹریٹجک بھی مسائل ہیں، وہ بغیر بیرونی امداد کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے
جی مشرق وسطی کے خاص طور پر تناظر میں.
جی اب میں جی میں آخر میں کہوں گا کہ پاکستان کا انٹرسٹ اب یہی ہے کہ بغیر کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ لیے، کوئی ضرورت نہیں کانفلکٹ لینے کی، لیکن یہ تو ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا کہ آپ ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اور ملیشیا کے ساتھ، اور انڈونیشیا کے ساتھ
کوئی تعلقات
بنائیے اور ایک کوآرڈینیٹ کیجیے اپنی پالیسی کو. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
اچھا، پاکستان میں وزیر اعظم کی اطلاعات و نشریات کے لیے جو خصوصی معاون ہے فردوس شوکت اوان، انہوں نے بھی اس ضمن میں ایک بات کی، آئیے آپ کو وہ بھی سنوا دیں تاکہ ساتھ ساتھ حکومت کا موقف بھی آپ سنتے رہیں.
وزیر اعظم پاکستان نے ملائیشیا کے صدر طیب اردگان، ترکی کے صدر اور ان کے بین الاقوامی سطح پہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے نیگیٹو پروپوگنڈا اباؤٹ اسلام ڈسپیل کرنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی واضح کرنے کا اعلان کیا ہے.
اچھا شمع، اس سے جو کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم بہت ظاہر ہے کہ میرے پروگراموں میں خاص طور پر آپ کا میرا بڑا ساتھ رہا، اور ہم نے ان سارے موضوعات پر ایک ایک کر کے بات کی، کہاں پر کہاں پہ سفارتکاری کی ناکامی ہے، کہاں پر ہمارے جو حیثیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہاں پر ملکی اور داخلہ صورتحال کا مسئلہ آ جاتا ہے، ان سارے مسائل پہ ہم بات کر چکے ہیں. آج میرا وہی خیال تھا کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے کوشش کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس براڈ کاسٹنگ پلیٹ فارم کی جو بات کی جاتی ہے، جو کہ ملائیشیا، ترکی اور پاکستان کی طرف تھا، جس میں اسلامو فوبیا کو ہٹ کرنے کی بات کی گئی، جیسے ابھی ڈاکٹر اسناد کہہ رہے ہیں نان عرب ملکوں کا جو بلاک ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کے ممالک، ان کے جو مسائل ہیں وہ عرب ملکوں کے مسائل سے ہٹ کر ہوں گے، تو کیا اس طرح کی کسی تنظیم کی تشکیل کی آپ کوئی صورت دیکھتی ہیں؟
دیکھیے، میرے خیال میں سب سے بڑی مخالفت تو اس کی پھر پاکستان سے ہٹے گی، کیونکہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ہم کو بھی پتا ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. تو یہ ایک ہم ایک اور نیا کانفلکٹ میں تو کہتی ہوں کہ کھڑا کر دیں گے. اس کا ایک جسٹ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی یا اویئرنیس یا ماڈریشن جو ہماری ہے، اس کی رائے یہ کہ ایک فلم بھی لگنے نہیں دیتے کہ کوئی تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ، تو اگر اس ٹی وی پر کسی نے کوئی فتویٰ لگا دیا ہماری طرف سے تو پھر اس کو گورنمنٹ کیسے کنٹرول کر پائے گی؟ تو یہ بڑی، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک یا دوسرے جو بھی وہاں کے جو علماء ہیں ان کا بہت میں سمجھتی ہوں کہ دوسرا، میں ماڈریٹ ان کو سمجھتی ہوں، ماڈریٹ قسم کے مغرب پہ وہ ان کے فتوے بھی جو ہوتے ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے ہمیں عرب ممالک کے جو فتوے
نقطہ نظر سے ملتے ہیں، نقطہ نظر سے
ان کے نقطہ نظر سے. تو وہ پاکستان فالو کرتا ہے، سعودی عرب یا جو ایجپٹ یا یہ مڈل ایسٹ کے جو ہیں ان کی باتیں زیادہ فالو کرتا ہے. میں نے ابھی تک پاکستان میں کوئی مکتبہ فکر یا علما کا ایسا کوئی گروپ نہیں دیکھا جو کہ انکمپیٹیبلٹی ہو ود ملیشین یا ترکی کے جو علماء ہوں ان سے. تو سب سے پہلی جو میں جو اس کو ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہ ہوتے ہوئے جو اس کی میں دیکھتی ہوں وہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے پاکستان کی. تو یہ چاہے کچھ بھی کریں میرے خیال میں کوئی اتنا
امید نہیں ہے
کہ ہم لوگ سکسیزفل ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بات سائڈ لینے کی ہو رہی تھی کانفلکٹ کی، کہ ہم پاکستان کو ایسی پالیسی اپنانی چاہیے کہ کسی سے کانفلکٹ نہ ہو. کانفلکٹ تو ہم نے کر لیا, پہلے ہم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ملیشیا کی کانفرنس میں, پھر ہم نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے, ہم نے جا کر بتا بھی دیا کہ ہم کیوں نہیں جا رہے, جس پر ترکی کے صدر نے بیان دیا اور پاکستان کو ایک سفارتی محاذ پر شرمندگی ہوئی. تو بات یہ کہ پہلے تو ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اسی ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی بات, کہ ہماری اپنی پالیسی کیا ہے, ہمارا مکتبہ فکر کیا ہے, ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ لیول سے جو بات آتی ہے یا جو انسٹیٹیوشن سے جو بات ہوتی ہے, وہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں مسجدوں سے اٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آسیہ بی بی کا بھی کتنا بڑا ہوا, اس کی وجہ سے
چلیے یہاں پر جی یہاں پہ ہم علماء کے حوالے سے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر اسناد, کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ علماء اس سلسلے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے, اور ایک جو مائنڈ سیٹ پاکستان کے اندر بن چکا ہے جس میں ہم مذہب کی آڑ میں بہت ساری چیزوں ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ علماء اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ اس میں سول سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح سے فعال کرنے کی کوئی صورت ہو سکے گی سوسائٹی کو, معاشرے کو؟
جی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سعودی عرب, جس سے شمع نے صحیح کہا کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے مذہب کے معاملے میں, پر سعودی عرب خود تبدیل ہو گیا ہے جب سے یہ نئے شہزادے آئے ہیں یو اے ای میں, اور اس میں سعودی عرب میں انہوں نے تو 180 degrees سعودی عرب عربیہ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, وہ بلکہ ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, آپ نوٹ کیجئے, پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے جو علماء صحیح کا شمع سے میگری کرتا ہوں کہ یہ فنڈنگ بھی ان سے لیتے ہیں, پیسے ان سے لیتے ہیں, لیکن ان میں ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اب سعودی لائن کو اس طرح ٹو کریں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ تبدیل ہو رہا ہے, وہ اپنے قوانین تبدیل کر رہا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈ تبدیل کر رہا ہے,
اور وہاں پہ بھی جی
کہیں اور لے جا رہا ہے,
رجحان بدل رہا ہے سارے کا سارا.
جی, وہ جو زور تھا یا وہ ایک مورل اتھارٹی تھی وہ سعودی عرب کے ان کے چچوں کے پاس تو ضرور ہوگی, لیکن یہ موجودہ جو شہزادے ہیں ان کے پاس نہیں ہے, تو اس لیے وہ پاکستان میں کافی پاکستان کے فائدہ ہی اس میں سے ہوگا, وہ ڈھیلا پڑ گئی وہ ساری کی. دوسری بات ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہاں پہ فلم کا دیکھ لیجیے, ابھی شمع نے بھی اس کا ذکر کیا تھا, سینسر بورڈ نے اس کو کلیئر کیا ہوا, 3 سینسر بورڈ نے اور ایک تنظیم جو بالکل چھوٹی سی تنظیم ہے وہ آ کے کہتی ہے تو حکومت ڈر کے اس کو فلم کو نہیں چلنے دیتی. اس طرح نہیں ملک چلتے, ملک آئین کے اوپر چلتے ہیں, قوانین کے اوپر چلتے ہیں, اور وہ مالک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, اور ہمارے بھی حکمرانوں کو چاہیے کہ پاکستان کے مفاد کو پہلے دیکھیں
اور اس کے بعد
باقی چیزیں وہ بعد میں کریں.
اچھا, اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو لاپتہ افراد کی, یہ ایک اتنی دلچسپ بحث ہے جس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے کہ پاکستان میں جو ذہنی رجحان ہے خاص طور پر مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے, جو کہ بہت ساری چیزوں کے حساب سے ایک جسے کہنا چاہیے کہ کافی کڑا رجحان ہو جاتا ہے, اس کو بدلنے کی کیا صورت ہے, اور جو دنیا کا بدلتا ہوا ماحول ہے کیا اس سے پاکستان کے اوپر جلد کوئی اثر مرتب ہوں گے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی, جسے ہم راؤنڈ ٹیبل یا مجلس مذاکرہ کہتے ہیں, اس کا موضوع بنا کر اس میں تفصیل سے ہر پہلو پر بات کریں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان سے مبینہ طور پر جبری گمشدہ افراد کے اہل خانہ نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے کراچی میں مظاہرہ کیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے ورنہ رہا کیا جائے اور بتایا بھی جائے. تو یہ رپورٹ ہمارے پاس پوری کی پوری ہے, ہم اس موضوع پر بھی بے انتہا بار بات کر چکے ہیں, ہم اس سلسلے میں مجلس مذاکرہ کا اہتمام بھی کر چکے ہیں, اور ہمارے تمام جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ بھی اس سلسلے میں سامنے آتے رہے ہیں, جو گمشدہ افراد ہیں ان کے خاندانوں کے لوگوں سے بات ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئر پرسن زہرا یوسف, اور اس کے ساتھ ساتھ احتشام ارشد نظامی جو خود بھی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک تنظیم چلاتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں فاروق حسنات, ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے, شمع جنید جو بھی ہیں, سب سے ایک ایک پوائنٹ ان کا ضرور لیتے ہیں. سب سے پہلے زہرا صاحبہ سے بات کرتے ہیں. زہرا صاحب, فرمائیے گا کہ آپ کا ادارہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, جس کے ساتھ آپ وابستہ رہی ہیں, لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے برسوں سے کوشش کرتا رہا ہے, کیا وجہ دیکھتی ہیں کہ ابھی تک اس کا کوئی تسلی بخش حل سامنے نہیں آیا؟
دیکھیے, جہاں تک یہ مسنگ پرسنز یا انفورسڈ ڈسپیئرنس بلکہ کہنا چاہیے,
جی,
تو तो जो ज्यादातर जो हमारे पास शिकायत आती है तो शुभ ये होता है कि जो इदारों का ताल्लुक सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज से है वो इसमें मुलव्वस हैं
जी।
तो और उनका मसला ये है कि वो इन इश्यूज को जहाँ पे अपने हकूक के लिए लोग आवाज उठाते हैं उसको वो शुबे की नज़र से देखते हैं और उनका एक बड़ा एक नैरो विजन है
जी।
वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ में अगर वो अपने हकूक के बारे में बात करें
जी।
बलूचिस्तान का तो बहुत पुराना मसला है और जैसे मामा कबीर जैसे लोग सालों से इहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद मार्च करके जा चुके हैं, कैंप लगाते रहते हैं मुख्तलिफ शहरों में, मगर ये सिलसिला जारी है। शायद कुछ कमी आई है जो नंबर्स आते हैं मगर नंबर्स से भी पूरा एतबार नहीं कर सकते क्योंकि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं या जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उनके नंबर्स काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं।
अच्छा।
मगर सिंध में भी ये सिलसिला शुरू हुआ है, काफ़ी केसेस सिंध से भी आ रहे हैं
जी।
और सिंध हाई कोर्ट ने भी कई दफ़ा कहा है कि जो लापता है उनको कोर्ट में पेश करें मगर उस पर भी कोई
अभी तक कोई सूरत नहीं बात बनी
है।
अच्छा शमा, ये एक हसास मामला है जिसकी कई जहतें भी हैं जिन पर हम बात कर चुके हैं मुतअद्दिद बार। आप ये फरमाइएगा कि किसी भी हुकूमत को, ये आज की हुकूमत का मसला नहीं है क्योंकि ये हर दौर का एक मसला रहा है, क्या इकदाम उठाएं, क्या किया जाए कि ये इस तरह के जो मसाइल हैं, वैसे तो ज़ोहरा साहबा ने बहुत नपेतुल अल्फाज में मामला बयान कर दिया तो इसको हसास नौयत है, ज़ाहिर है कि बहुत हम इसको हसास अंदाज में मोहतात अंदाज में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इंसानी हकूक की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुख्तलिफ इदारों के साथ उनका तसादुम भी रहता है। एक क्या बैन बैन चीज़ हो, दरमियान में चीज़ आए जिसको लेकर आगे बढ़ा जा सके। शमा है हमारे साथ जी?
हेलो
जी, जी सुन रही हूँ
जी। जी मेरी बात आप, मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ,
रूल, क्योंकि क्योंकि अगर जब तक इन इदारों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तब तक ये किसी को जवाबदेह नहीं है, और जब ये जवाबदेह नहीं है तो हम चाहे अपने सर फाड़ लें। आप खुद देखे भी, ज़हरा साहिबा ने बात की, मैंने पता नहीं कितना लिखा है कितना कहा है लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर हम कोई कोर्ट, कोई ऐसा सिस्टम बना लें पाकिस्तान की कोर्ट्स कि वो पूछें कि जी ये जो मिसिंग है आप कौन लेकर गए हैं क्या और उनकी क्या सजा होगी
जी।
तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट पूछ सकती है उनसे, ना कोई अदालत पूछ सकती है, मीडिया या हम लोग जो भी करें हमारी कोई सुनता नहीं है, तो फिर कौन, फिर क्यों वो,
तो ये आपके दो पॉइंट्स जी, दो पॉइंट्स।
पहली बात ये है कि जब तक आप उनको अकाउंटेबिलिटी के स्फीयर में नहीं लाएंगे
और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा,
किसी किस्म की लायबिलिटी नहीं होगी पार्लियामेंट की तरफ से ही सही या कहीं से सही कि कोई उनसे पूछ गछ करे कि चलें ठीक है आपने सही किया, आपने पकड़े ये 50 बंदे, लेकिन उन 50 बंदों में से फिर आपने उसको प्रोसीड कैसे किया, आपने चार्जेस क्या लगाए, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो वो कब तक आपके पास रहेंगे, या अगर आप
मतलब वजाहत तलब करने की जरूरत है
तो इस तरह का करेंगे कैसे, ये तो गायब हो जाते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं चलता
जब जबरी लापता।
तो अच्छा। एक नैरेटिव आता है कि जी ये गद्दार है उसके बाद गायब हो जाते हैं।
अच्छा चलिए,
किसी कोर्ट में कोई भी कुछ नहीं कर,
सुनवाई नहीं है, हम इस सिलसिले में कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास वक्त बचा तो हम अपनी, हमारे पास जो रिपोर्ट है एक उसमें भी सुनाए जिसमें डॉक्टर, जिसमें मामा कदीर की जिनका हवाला भी दिया ज़ोहरा यूसुफ साहबा ने, उनकी भी बात है। डॉक्टर असनात, इस सवाले से सिविल सोसाइटी, अदालतों और इंतजामिया को क्या करना चाहिए, जिसकी तरफ शमा तो इशारा कर चुकी, बड़ी दो कायदे की बात है कि रूल ऑफ लॉ और इदारों की अकाउंटेबिलिटी, इंसानी बहरानी मसले को बेहतर अंदाज में हल करने की सूरत सामने आए, बिल्कुल कोई कॉमेंट
जी। इसमें ये लापता अफराद का ताल्लुक है, इसमें दो किस्म के लोग हैं, एक तो ये है कि जैसे कि उस रियासत के खिलाफ बात करते हैं, खुला खुला करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरे वो हैं जो हकूक की बात करते हैं और उनका रियासत के खिलाफ कोई ऐसा इंडिया नहीं मिलता कि रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फर्क पैदा करना है। दूसरी बात यह है कि चाहे कोई रियासत के खिलाफ भी बात कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा चला के अकॉर्डिंगली कानून यहाँ पे मौजूद है उसके, آئین بھی موجود ہے، دوسرے قوانین بھی موجود ہیں، تو اس کا اسی طرح جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے خلاف چارجز لگائے جائیں اور کھلم کھلا، بجائے کہ آپ جو ڈسپیئر جو غائب کرنے کی بات ہے، یہ بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اس میں جو ذاتی دشمنیاں ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں کہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، کوئی وہ اداروں کا آدمی ہے تو وہ اپنے دشمنوں کو اس آڑ میں نقصان پہنچائے یہ کہہ کے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور جس کا پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہوا، اس لیے اس میں ان خطرات سے بچنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے لازم ہے کہ جس کو بھی گرفتار کیا جائے اس کے خلاف باقاعدہ چارجز لگا کے عدالت میں پیش کیا جائے، پھر عدالت جو ہے وہ جو فیصلہ
کرے اس کے
سب کو ماننا چاہیے۔
اچھا نظام
کی ایک مناسب حل لگتا ہے ہمیں۔
اچھا نظامی صاحب، آپ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا ادارہ مکمل طور پر ظاہر ہے مختلف طرح کے کا اس میں صورتحال کو دیکھتا ہے، دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں ان حقوق کی یعنی انسانی حقوق کی ضرور پامالی ہو جاتی ہے، اس طرح کا جو انسانی بحران سامنے آتا ہے، شمع نے بات کی، زہرا یوسف صاحبہ نے بات کی، ڈاکٹر اسنات نے بات کی، جو ایک قاعدے کی بالکل بات ہے، ایک کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا حل سمجھ میں آتا ہے اس کا کہ ان چیزوں کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ جس سے تلخی بھی بڑھتی ہے، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو سکے اور کوئی ان چیزوں کو بہتر انداز میں حل کرنے کی کوئی صورت آئے سامنے؟
بہت شکریہ بہجت آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا، اور یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں دنیا میں ایسا کچھ ہو رہا ہے، مگر تھرڈ ورلڈ میں اس کی کیفیت کچھ زیادہ خراب ہے، اور خاص کر کے ہم اگر دیکھیں تو پاکستان میں ایسی چیزیں بہت زیادہ پنپ رہی ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں نہ صرف سویلینس بیچارے متاثر ہوتے ہیں بلکہ سویلین اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، بلکہ خود جو عسکری ادارہ ہے اس کے لوگ بھی اس کے متاثرین ہیں، جیسے کہ میں مثال بھی دوں گا آپ کو، کرنل انعام الرحیم جو
گزشتہ دنوں ان کے بارے میں بھی ہمارے پروگرام ہوئے،
کیا ہوا انہوں نے اس ادارے میں بڑی خدمت بھی کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ان ممالک کو جس میں پاکستان بھی جن میں پاکستان بھی شامل ہے ان کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا اور قانون بنانا پڑے گا، اس لیے کہ دیکھیے مہذب ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سر اٹھاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے وہ قانون بناتے ہیں، اور قانون پہ پھر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل ہوتا نظر آتا ہے، تو پاکستان میں یا دوسرے تھرڈ ورلڈ میں ان چیزوں کا فقدان ہے، اور وہاں نہ قانون بنتا ہے اور نہ مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ یہ جو موجودہ حکومت آئی تھی اس نے شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم ایسا قانون بنائیں گے کہ یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے
یہ بہتر طور پر حل کیا جا سکے۔ اچھا بالکل آخری اس کا وہ، چونکہ ہمارا سیگمنٹڈ پروگرام ہے، زہرا صاحب آپ کے کامنٹس کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کو بند کریں گے، آپ کے کمیشن کی طرف سے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو بڑے نمایاں قدم اس سلسلے میں اٹھائے گئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہم آپ سے بات کرتے آئے ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے بات کرتے آئے ہیں، بہت کچھ کیا گیا ہے، کچھ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کے کہ آج تک کیا کیا جا چکا ہے؟ جی
دیکھیے کچھ خاص اس میں پروگرس نہیں ہوئی ہے، بہت سال پہلے اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کمیشن بنوا دیا، مگر کمیشن جو ہے وہ صرف اس کا جو فوکس ہے وہ صرف اسٹیٹسٹکس پہ ہے کہ اتنے کیسز آئے، اتنے سالو ہوئے، اتنے واپس آ گئے، مگر وہ کچھ پوچھ گچھ نہیں کرتے ہیں کہ اگر واپس آئے تو اتنے سال وہ کہاں تھے، کس حالات میں تھے، کس نے اٹھایا، تو یہ ایک بالکل میرے نظر میں ایک یہ ٹوکن ادارہ ہے، اور جو لوگ ان کے اوپر جو گزرتی ہے اتنے سالوں جب وہ لاپتہ رہتے ہیں اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور پاکستان نے ابھی تک وہ سائن نہیں کیا ہے انفورس ڈسپیئرنسز کے خلاف جو ہے کنونشن، اس علاقے میں سری لنکا نے کر دیا ہے، واحد ملک ہے مگر پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔
تو چلیے اس سلسلے میں ہمیں کراچی سے جو ہمارے ساتھی ہیں محمد ثاقب، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اس رپورٹ کے ساتھ ہم اپنی اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں۔
بلوچستان سے مبینہ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے اہل خانہ نے کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے تحت ہونے والے مظاہرے میں شریک ایک خاتون ہانی بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں اور ان کے منگیتر محمد نسیم کو مئی 2019 میں اغوا کیا گیا اور 3 ماہ بعد انہیں تو رہائی مل گئی مگر ان کے منگیتر کو آج تک رہا نہ کیا گیا۔ جبکہ کئی ماہ کی تاخیر کے بعد عدالتی حکم پر قانون کے شعبے سے وابستہ محمد نسیم کے اغوا کی ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے لیکن اب تک اس کی بازیابی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
اگر وہ مجرم ہے تو قانون کے دائرے میں لا کے اس کو جو بھی سزا قانون دے گی مجھے منظور ہے۔
وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کے نائب چیئرمین ماما قدیر کا کہنا ہے کہ ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ افراد جنہیں جبری گمشدہ کیا گیا ہے اگر انہوں نے کوئی جرم سرزد کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے اور قانون کے تحت سزا دی جائے اور اگر وہ بے گناہ ہے تو انہیں فوری رہا کیا جائے۔
ہمارا مطالبہ تو سیدھا سادہ ہے اور پرامن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لاپتہ افراد جن پہ بھی جو الزام عائد ہے یا آپ نے عائد کیا ہے ان کو آپ عدالت میں لائیں، عدالت میں پیش کریں، قانون اور آئین کے مطابق ان کو سزا دیں، ہمیں بالکل منظور ہے، وگرنہ اگر جو بے گناہ ہے تو ان کو مہربانی کر کے آپ چھوڑ دیں۔
انسانی حقوق کے ادارے کئی بار بلوچستان سمیت ملک بھر سے گمشدہ افراد کی بازیابی کے مطالبات کر چکے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی شریک چیئرپرسن عظمیٰ نورانی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت لاپتہ افراد کی بازیابی کو مکمل طور پر فراموش کر چکی ہے اور اس بارے میں کوئی پیش رفت سرے سے نظر نہیں آتی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ابھی آپ نے محمد ثاقب کی رپورٹ سنی، آپ نے تفصیلات اس میں سنی اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس سیگمنٹ کو بھی ختم کرتے ہیں، بلکہ پہلی دو سیگمنٹس جو جن کا تعلق پاکستان سے تھا ان کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، شمع جنیجو اور زہرہ یوسف ہمارے ساتھ تھیں ان سیگمنٹس کے ساتھ ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ اب ہم بات کریں گے امریکہ کی اور امریکہ میں جو مواخذے کی کارروائی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کی بات ہوئی، تو ہماری اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں، اور اب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب ہم بات کریں گے امریکہ کی۔ سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی حتمی سماعت اور رائے شماری کے بعد صدر ٹرمپ کو ان دونوں الزامات سے بری کر دیا ہے جو ان پر لگائے گئے تھے، اور جن میں ایک تھا کہ اختیارات کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا یا اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اور دوسری ان کی بات یہ تھی کہ کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جبکہ وہ ان چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم اس پہ مختلف پروگرام کرتے آ رہے ہیں، امریکہ کی تاریخ کے تیسرے صدر ہیں جنہیں مواخذے کی اس کارروائی کا سامنا رہا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کریں گے، ہمارے سننے والے ہمارے ماہرین ہمارے ساتھ ہیں، ریپبلکن پارٹی سے وابستگی رکھنے والے ایم جی خان ہیں اور ڈیموکریٹ پارٹی سے علی اکبر مرزا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ایم جی خان صاحب فارمر سٹی کونسل ممبر رہ چکے ہیں، ڈسٹرکٹ ایف اور سٹی تھا ان کا شہر جو تھا ہیوسٹن تھا، جبکہ علی اکبر مرزا جو ہیں وہ فارمر وائس چیئرمین ہیں، سابق وائس چیئرمین ہیں ناسا اکاؤنٹی میں ڈیموکریٹ پارٹی کے، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ بھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ابھی ساتھ دیں گے عارف انصار جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں، تھنک ٹینک ہے پولیٹیکٹ اس میں، اور احتشام ارشد نظامی ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اب ابھی ایم جے خان صاحب اور علی اکبر مرزا ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور تو اب ہم بات کرتے ہیں، عارف انصار ہمارے ساتھ ہیں، احتشام نظامی صاحب بھی ہوں گے، اور لیکن آپ یہ ہمارے ڈیموکریٹ پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے تجزیہ کار جب ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم ان سے پھر بات کریں گے اس کے حوالے سے۔ عارف، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ مواخذے کا مقدمہ ہوا، اس کی کارروائی کے نتیجے میں سامنے آنے والی شہادتیں آپ کے خیال میں ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے عوامی رائے کو کس حد تک متاثر کریں گے اس سال، جبکہ 2020 میں صدارتی انتخاب بھی سامنے ہے اور صدر ٹرمپ اس کے امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کے؟
جی بہجت، تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ جو بھی رہا ہے تو اس کا وقتی طور پہ تو اس کو فائدہ ہی ہوا ہے، جس طرح کلنٹن صاحب کی بھی میرا خیال ہے ماضی میں جب تھی تو امپیچمنٹ کے الیکشن کے امپیچمنٹ کے پروسیس کے بعد ان کا جو ہے پاپولرٹی تھوڑی اوپر گئی تھی, اور اس وقت بھی توقع ہے کہ ایکچولی جو امپیچمنٹ سے صدر ٹرمپ کی بھی پاپولرٹی میں اضافہ ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو اس کے نتائج ہیں وہ آگے جا کے ظاہر ہوں گے کہ جو الیکشنز ہیں کہ کیا جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو ان کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں جنہوں نے امپیچمنٹ میں ساتھ دیا یا اس کے خلاف کاروائی کی. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ بڑا پولرائزڈ انوائرمنٹ تھا, اور اس ووٹ جو ہیں ہاؤس میں ہم نے دیکھا وہ سب ایک سائڈ پہ ہوئے, اور جو ہی سینٹ میں گئے جہاں پہ ریپبلکن کی میجورٹی ہے تو وہ دوسری طرف چلا گیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی لائن پہ بات ہو رہی ہے, اور اس میں جو ہے بات یہ نکلتی ہے کہ جو کانشیس والا ووٹ ہے وہ کہاں گیا, کہ کیا کانگریس مین واقعی ہی جو ان کے مواد سامنے ہیں, ثبوت سامنے ہیں, ان کو دیکھ کے اپنے فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی لائن فالو کر رہے ہیں, اور اگر وہ صرف پارٹی لائن فالو کر رہے ہیں تو جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی پلے آؤٹ ہوں گی, لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا پلے آؤٹ ہونے میں. لیکن یہ جو صدر ٹرمپ کا اب آج انہوں نے اس پہ بیان بھی دیں گے, تو وہ ظاہری بات ہے جس طرح انہوں نے اسٹیٹ آف یونین میں بھی کہا کہ انہوں نے اس پہ تو خیر ذکر نہیں کیا, لیکن وہ کہیں گے کہ ان کی وکٹری ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ پروسیس میں وٹنسز بھی نہیں آ سکے, ثبوت بھی جو ہے کھل کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکے, سپینہ جن کو دیا گیا ان کو بھی روکا گیا جانے میں کورٹ کے سامنے یا ہیئرنگ کے سامنے جا کے جواب دے ہونے میں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پلے آؤٹ ہوئے ہیں اس پروسیس میں.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, احتشام نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نظامی صاحب, ایک بات, آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں مواخذے کی کاروائی لمبی ہوئی, اس کے بعد سیاسی تقسیم بڑی گہری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بالکل جسے کہنا چاہیے کہ آپ اس میں بھی دیکھ لیں, سینٹ میں بھی 47 ممبر ڈیموکریٹ پارٹی کے اور 53 اس کے ریپبلکن پارٹی سے تھے, تو ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے, بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے. اب 2020 کی جو انتخابی مہم ہے جس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے, اب اس انتخابی مہم کے مزاج اور انداز کے بارے میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟
بہجت, جیسا کہ آپ دونوں نے ذکر کیا, اور واقعی یہ اس کا اثر تو یقیناً پڑتا ہے عوامی رائے عامہ پہ, اور امریکہ کی سیاست میں خاص طور سے اور دنیا کی سیاست میں ہر ملک میں بالکل تبدیلی یکایک آتی ہے, اچانک آتی ہے, اور کچھ کہا نہیں جا سکتا آخر وقت پہ کہ آخری اوور میں بھی کیا صورتحال پیدا ہو جائے, اس کو پہلے سے پریڈکٹ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہاں, ان کے انداز دیکھ کر آپ جائزہ تو لے سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو کچھ مباحثے میں ہوا اور اس پہ واضح ایک چیز سامنے آ گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یقیناً اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور ایک ملک کو اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ کسی طرح سے ان کے اپوننٹ کے خلاف کوئی کاروائی کریں اور وہ ان کو بدنام کر کے اپنے جو الیکشن کمپین ہے اس میں اس کو میں فائدہ حاصل کریں. لیکن چونکہ یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اپنی اپنی پارٹی کو بچانا ہے, اور سوائے مٹ رومنی کے کوئی بھی ایسا ریپبلکن سینیٹر نہیں تھا جس نے اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہو. حالانکہ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کم از کم 4 سینیٹر ایسے ضرور ریپبلکن کے ہیں جو آخر وقت میں ووٹ نہیں دیں گے ٹرمپ کے لیے, مگر ایسا ہو گیا کہ انہوں نے ووٹ دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئندہ آنے والے الیکشن پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے, اور دونوں جانب پڑ سکتا ہے, یعنی یہ کہ صدر ٹرمپ کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور صدر ٹرمپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے,
دونوں طرح سے ہو سکتا ہے.
لیکن بہجت, جو عام چیز ہم عام بات ہم دیکھ رہے ہیں یہاں امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہے.
ہاں جی, وہ بہت مضبوط ہے,
ووٹ بینک بالکل مستحکم ہے اور ان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے.
اچھا, مرزا صاحب سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا ڈیموکریٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے, خان صاحب, ایم جے خان صاحب جو ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. مرزا صاحب, عوامی سطح پر جیسا کہ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ابھی وہ مزید معلومات سامنے لائیں گے, اور پہلے ہی سے سیاسی اور نظریاتی طور پر منقسم امریکہ 2020 کے انتخابات کی طرف کس انداز میں آگے بڑھے گا, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ گئی ہے اور عوام کے اندر جو ایک تلخی اور تقسیم آ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اب دونوں جماعتوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟
دیکھیے جہاں تک یہ امپیچمنٹ کے ریزلٹ کا تعلق ہے یہ تو بڑا آبویس تھا اور میں اسی لیے اس امپیچمنٹ کا مخالف بھی رہا ہوں شروع سے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں ایک بڑا حصہ جو ٹرمپ سے خوش ہے اس کے ساتھ بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی لیڈرشپ کوئی بولنے والا سامنے نہیں ہے. مٹ رامنی ایک واحد سینیٹر تھے اس لیے کہ وہ یوٹا سے ہیں یو ایس سینیٹر اور وہاں ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے اس لیے کہ وہ مارمن فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کرسچینز کے اور یوٹا میں.
ذرا کوئک کمنٹ مرزا صاحب, کوئک کمنٹ پلیز, کیونکہ یہ ہماری سیگمنٹ ہے, ہمارا ابھی ایک آخری موضوع باقی ہے. تو کیا کیا ضرورت ہوگی, کس طرح سے دونوں کو اب اپنی حکمت عملی بنانا ہوگی آگے چلنے کے لیے 2020 کے انتخاب کے بعد کے لیے؟
2020 کے انتخابات میں ریپبلکن کی حکمت عملی تو بالکل واضح ہے کہ جو برنی جو ٹرمپ کی پوزیشن ہے اس کی مخالفت کوئی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. جو ان کی پالیسیز ہے اسی کو وہ فالو کریں گے, اس لیے کہ ہر ایک کو دو خطرے ہیں. ایک خطرہ پرائمری چیلنج کا ہے کہ اگر وہ نہیں فالو کریں گے تو ریپبلکن ٹرمپ کے حامی ان کو پرائمری چیلنج کر دیں گے, اور دوسرا ان کو فزیکل تھریٹس, فائنینشل تھریٹ, ہر قسم کے تھریٹس بھی جو ایکسٹریمسٹ ویوز رکھنے والے ہیں وہاں سے ملتے ہیں. تو ان کی پالیسیز تو وہی رہے گی, اس پالیسیز کو رکھتے ہوئے ڈیموکریٹس کے ساتھ وہ تعاون وغیرہ نہیں کر پائیں گے اور یہ کشیدگی کی فضا, تناؤ کی فضا
اور تقسیم کی فضا
بڑھے گی.
خان صاحب, مواخذے کے مقدمے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بری ہونے کے امکانات واضح تھے, ہم اس بارے میں آپ کو پتا ہے, آپ بھی اور مرزا صاحب بھی میرے ان سب پروگراموں میں میرے ساتھ رہے ہیں جس میں ہم تفصیل سے بات کرتے آئے ہیں, کوئی دوسری رائے تھی ہی نہیں. اب آپ کے خیال میں اس مقدمے کے بعد ڈیموکریٹ اور ریپبلکن قانون سازوں میں جو اختلاف اور تقسیم نظر آتی ہے اور خاص طور پر جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں جس کا اظہار بھی ہوا, وہ خود امریکہ کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے؟
جی ظاہر ہے جب اتنی زیادہ ڈویژن ہو, پولیٹیکل ڈویژن, اس سے ظاہر ہے کنٹری میں بھی ڈویژن آ جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے اس وقت سوسائٹی ہماری بہت ڈیوائڈیڈ ہے بیکاز ڈویژن ان پالیٹکس, اور یہ جو ہے نقصان دہ ہے امریکہ کے لیے. اور اس میں آپ نے دیکھا اوباما صاحب کے زمانے میں بھی یہ ڈویژن تھی اور اب ٹرمپ صاحب کے زمانے میں ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ دونوں قانون سازی جو ادارے ہیں وہ ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. مثلا ٹرمپ صاحب نے انفراسٹرکچر کی بات کی ہے, میرے خیال میں اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے دونوں جماعتوں میں. اس کے علاوہ ایون کمپریہنسو امیگریشن ریفارم پہ بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پرنسپل بیسس پہ تو زیادہ نہیں ہے, وہ اپنے پاپولیرٹی بیسس پہ زیادہ ڈیسیشن لیتے ہیں. تو اگر ٹرمپ صاحب کسی اس وجہ کے کمپریہنسو امیگریشن ریفارم اچھا ہے تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. مگر اب کیونکہ الیکشن کا سیزن آ گیا ہے اور اگلے نومبر تک الیکشن کے سلسلے میں لوگ مصروف رہیں گے
تو مفاہمت
زیادہ سامنے آتی رہے گی.
اچھا, کوئی کمنٹ کرتے ہیں, ایک ایک اور اسی بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں آخری اپنی سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا. عارف, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں 2020 صدارتی انتخاب کی مہم میں اب ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدواروں کی توجہ کا مرکز امریکہ اور امریکہ کے اندرونی معاملات پر وہ زیادہ فوکس کریں گے یا پھر عالمی سطح پر قائدانہ رول کو بھی دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کی جائے گی؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دونوں پلے آؤٹ ہوتے ہیں بہجت. ظاہری بات ہے کہ الیکشن میں عام طور پہ تو جو اقتصادی معاملات ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ رہتے ہیں, ٹیکس سے ریلیٹڈ, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ رہتے ہیں, لیکن ساتھ میں پھر فورن پالیسی بھی آ جاتی ہے اور وہ بحث بھی چل رہی ہے, اور اس میں ٹرمپ صاحب کی اپنی پوزیشن ہے جس میں انہوں نے امریکہ فرسٹ کا پرنسپل لے کے وہ چل رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن زیادہ فوکیت تو اقتصاد پہ رہتی ہے. اور جو عام تاثر اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ اکانومی بہت اچھی چل رہی ہے, اور اسی وجہ سے بعض لوگ انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو امپیچمنٹ کا پروسیس ہے اس وجہ سے بھی ویک تھا کہ جو لوگ ہیں وہ کس حد تک اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اگر لوگ خوش ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے کہ صدر ٹرمپ نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے, وہ اپنی اقتصاد کو دیکھ رہے ہیں. لیکن نند لیس فورن پالیسی اس سے بھی ریلیٹڈ ہے اور وہ بھی کیا کہتے ہیں ایشو بنے گا. اب وہ فورن پالیسی میں کون سے ایشو امپورٹنٹ رہیں گے وہ ایک الگ بحث ہے, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران سے ریلیٹڈ معاملات اس وقت چل رہے ہیں, مشرق وسطی سے ریلیٹڈ. لیکن اس وقت کوئی اور کرائسس اگر ڈیولپ نہ ہوا اور کیونکہ عموماً یہ بھی دیکھنے ہمیں آیا کہ الیکشن قریب کوئی کرائسس ہو اور پھر وہ جو ہے شفٹ کر دیتے ہیں بعض دفعہ ڈیبیٹس کو ان معاملات کی طرف.
اچھا اب بالکل نظام صاحب کوئی کامنٹ کریے گا کہ انتخاب 2020 میں تین بڑے بڑے مسئلے امریکہ کے سامنے جو کہ داخلہ مسئلے ہیں, اکانومی ہے, امیگریشن ہے, ہیلتھ کیئر کے معاملات, کس مسئلے کو عوامی سطح پر اٹھایا جانا دیکھتے ہیں؟ نظامی صاحب کو, نظامی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ہی چلے گئے ہیں. چلیے خان صاحب, آپ نے یہ میرا سوال سنا؟ ایم جے خان صاحب
جی میں بات کر رہا ہوں, آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟
جی آ رہی ہے.
ہاں میں سمجھتا ہوں, ایک تو یہ کہ ایک چیز آپ نے مینشن نہیں کی جو ہے انوائرمنٹل کرائسس, آئی تھنک وہ بھی بہت زیادہ رہے گا کیونکہ ڈیموکریٹ بھی اس پہ بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں اور امریکن پبلک میں جنرلی یہ انوائرمنٹ جو ہے کہ ایک بڑا ایشو بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بہت بڑا ایشو رہے گا اس الیکشن کے دوران, اور کسی حد تک کرمنل جسٹس سسٹم, امیگریشن ریفارمز, یہ سب چیزیں بھی آئیں گی زیر بحث. اور یہ جو مڈل ایسٹ میں انہوں نے جو ٹرمپ صاحب نے جو شروع کیا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی دقت ہوگی ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کیونکہ پیلسٹینین اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہاں ان کے جو کچھ ساتھی ہیں عرب وہ سپورٹ کر رہے ہیں, مگر اوور آل میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کافی ڈسکشن ہونے کے چانسز ہیں فارن پالیسی کے سلسلے میں. اب ٹرمپ صاحب کی ایک بات یہ ضرور ہے کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنی ٹروپس کو واپس بلانا چاہتے ہیں, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بحث نہیں ہوگی کیونکہ دونوں پارٹیز جو ہیں اور کیونکہ امریکن پبلک اب تنگ آ چکی ہے جنگوں سے, تو اس پہ ڈیبیٹ زیادہ نہیں ہوگی, مگر امیگریشن ریفارم, ہیلتھ کیئر اور انوائرمنٹ پر زیادہ بحث
توجہ رہے گی. اچھا یہی بات ہم پوچھتے ہیں چونکہ نظامی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ. نظام صاحب آخری بالکل کوئک کامنٹ کرتے جائیے اور پھر مرزا صاحب سے ایک آخری ہم کامنٹ لیں گے اور پھر آخری سیگمنٹ کی طرف ہم چلیں گے. آپ اس انتخاب 2020 میں سب سے بڑا عوامی جو توجہ کا مرکز بن رہا ہے کس مسئلے کو دیکھیں گے؟
بجٹ آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟
جی
بجٹ دیکھیے, جیسا کہ اور آپ کے پینلسٹ نے بھی کہا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ امریکہ میں اندرونی معاملات زیادہ اہمیت اختیار کرتے ہیں ہر الیکشن میں, اور خاص کے اس میں معیشت, جاب, ریئل اسٹیٹ اور ہیلتھ جو ہیں وہ ٹاپ پہ رہتے ہیں. لیکن جب ہم پریزیڈینشیل ڈیبیٹس دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر موضوع پہ امیدواروں کو بولنا پڑتا ہے اور اپنی پالیسیوں کو واضح کرنا پڑتا ہے, اور اس میں بھی پھر رائے قائم کرتی ہے ایک جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ اپنی رائے بدلتی بھی ہے اسی دوران, اور اس کا اثر یقیناً انتخابات پہ پڑتا ہے اور الیکٹورل کالج پہ بھی پڑتا ہے. تو یقیناً جو فورن پالیسی ہے, بلکہ یہاں پہ یہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے انتخابی کیمپین میں جو کچھ وعدے کیے تھے اپنے عوام سے, ان میں وہ ابھی تک بہت حد تک پورے کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں,
آگے چلیں گے. اچھا
یہ الگ بات ہے کہ ان کے مخالفین کو اس کو پسند نہ آئے اور ان کی جو پالیسی ہے اس سے مطابقت نہ رکھتی ہے.
اچھا بالکل, اب ہم بالکل, میرے پاس آخری سیگمنٹ کے لیے وقت بھی نہیں رہا. مرزا صاحب ایک بالکل کوئک کامنٹ کریں گے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے خود اپنے اندر بہت زیادہ اختلافات اور تقسیم ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے کیا چاہیے؟
ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب آگے الیکشنز جو نیو ہیمپشر میں اور اس کے بعد آپ کے کاکس وغیرہ ہو رہے ہیں یہ کتنے فیئر ہوتے ہیں, اور اگر برنی سینڈرز جیسا کہ اب لیٹسٹ نیوز آ رہی ہیں کہ آئیوا میں وہ ٹاپ پر ہیں ڈیلیگیٹس کے حوالے سے بھی, ٹاپ ووٹس کے حوالے سے بھی, اور $25 million بھی ریز کیے ہیں, تو اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے اب ان کو روکنے کی جو جس طرح 2016 میں نیور ٹرمپ کی موومنٹ چلی تھی, اس طرح ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر نیور برنی کی مہم جو چلا رہے ہیں ہلری کلنٹن کا گروپ, تو وہ اگر ختم ہو جائے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ برنی سینڈرز ایک دو اور کرشنگ بہت ہی ڈیسائسو وکٹریز کا حاصل کر لیں, تو پھر نہ صرف اس سے اختلافات ڈیموکریٹک پارٹی کے ختم ہوں گے بلکہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ
مضبوطی آئے گی
اور ریپبلکن میں تعاون بن سکتا ہے کیونکہ برنی بھی اینٹائی وار ہے بلکہ ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ اینٹائی وار ہیں, برنی بھی اتنے گلوبل جو ٹریڈز وغیرہ ایگریمنٹس ہیں اس کے خلاف ہیں جس طرح ٹرمپ خلاف تھے, تو ان معاملات میں تھوڑا سا تعاون دونوں کے درمیان بن سکتا ہے, لیکن یہ کہ دونوں میں ایک بڑا نمایاں فرق یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ امیر لوگوں کے اور امیگریشن امیر لوگوں کے فیور میں ہیں, امیگریشن کے خلاف ہیں, انوائرمنٹ وغیرہ کے سے ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے صرف باتوں سے زیادہ, جبکہ برنی سینڈرز ان معاملات میں بڑی سیریس ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ایم جے خان صاحب ریپبلکن پارٹی سے, مرزا صاحب آپ سن رہے تھے ڈیموکریٹ پارٹی سے, عارف انصار ہمارے ساتھ ہیں, احتشام ارشد نظامی ہمارے ساتھ تھے پہلی دو سیگمنٹس کے دوران. آخری ہماری سیگمنٹ کا وقت بہت کم بچا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی شب اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں کہا کہ امریکہ افغانستان کی طویل جنگ کو ختم کر کے امریکی فوجی واپس لا رہا ہے. اس بیان کے جواب میں طالبان نے کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں, لیکن اب بیانات کی بجائے عملی اقدام درکار ہیں. اس تناظر میں ڈاکٹر یاسا فرمائیے گا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جس امن معاہدے کی بات ہو رہی تھی اس کی تکمیل اب کس مرحلے پر ہے؟
اس پورے پروسیس کا سوال ہے. خلیل زاد صاحب جب کابل آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا, مختلف سیاسی پارٹیوں سے جب ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جنگ بندی کے حوالے سے, جنگ بندی تو نہیں کہہ سکتے, ریڈکشن آف وائلنس کے حوالے سے کچھ پروپوزل دیے طالبان کو, اور انہوں نے کہا کہ وہ پروپوزل کو لے کر گئے ہیں اپنے لیڈرشپ سے ڈسکس کرنے کے لیے, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو بہر صورت جو ڈیڈ لاک ہے وہ ہے کدھر, وہ ایک ریئلی کنفیوژن ہے. طالبان جو ہے امریکہ کو بلیم کر رہے ہیں اور امریکن جو ہے وہ طالبان کو بلیم کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو. اور ویسے بھی ایک مبہم سی اصطلاح ہے کہ جسے کاش خشونت یا ریڈکشن آف وائلنس جو کہتے ہیں, یہ ایک مبہم سی مطلب ابھی تک وہ بھی واضح نہیں ہے.
اچھا عارف, آپ سمجھتے ہیں کہ اب ماحول سازگار ہو چکا ہے افغانستان سے امریکی موجودگی ختم کرنے اور اسے کم سے کم سطح پر رکھنے کا؟
جی, دونوں طرف سے جو ہے بیانات تو آ رہے ہیں, جس کا ذکر بھی ہوا, یاسا صاحب نے بھی کہا کہ سیز فائر کی بات ہوئی, امریکہ کی طرف سے زیادہ جو تھا ویٹ اس پہ تھا کہ کمپلیٹ سیز فائر ہو. افغانستان طالبان کی طرف سے بات ہوئی کہ وقتی طور پہ وائلنس کو کم کیا جا سکتا ہے, اس میں ایک 7 سے 10 دن کی بات کی گئی. امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ مطلب اس کو زیادہ ہونا چاہیے, اس کی اور اس کو افغان طالبان کو دکھانا پڑے گا کہ وہ واقعی کنٹرول رکھتے ہیں سچویشن پہ اور جو شرائط مانی جا رہی ہیں ان کو لاگو کر سکتے ہیں. تو اسی پہ بات چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ امفیسس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی چیز پہ ہے کہ کمپلیٹ سیز فائر ہو, اور پھر اس کے بعد وڈرال کی بات ہے کہ کس طرح سے وڈرال ہوگا, کس سیکوینس میں ہوگا, کتنے لوگ فورن ٹروپس رہیں گے امریکہ میں, اور پھر انٹر افغان ڈائیلاگ کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ایشو کس طرح سے طے پائیں گے, اور جو افغانستان کی اپنی پالیٹکس ہے وہ کس طرح سے انٹر لنک کرے گی اس چیز پہ کے ساتھ, جس کو ہمیں پتہ ہے کہ افغان الیکشن کے ریزلٹ جو ہیں اور ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان جو چپکلش ہے وہ کس طرح سے جو ہے انٹیگریٹ کرے گی اس پیس پروسیس کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیفائن ہو رہی ہیں.
اچھا, تو ڈاکٹر یاسا, آخری ہمارے پاس ایک منٹ ہے, ڈیڑھ منٹ ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سارے پیچیدہ معاملات جس کا عارف نے ذکر کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب طالبان اور امریکہ کے درمیان کسی طرح سے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بات آگے چلتی ہے تو آگے خود افغان لوگوں کے اندر انٹرا افغان جس کو کہتے ہیں بین الافغان ڈائلاگ, اس کی صورت کیا ہوگی؟
دیکھیے بھائی, اس میں سب سے بڑی بات جیسا کہ آپ کے محترم مہمان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ ایک الیکشن ہے, الیکشن کا پروسیس جو کہ آلریڈی آلموسٹ اپنی جو وہ جو لیجیٹیمیسی ہے وہ کھو چکی ہے, 5 مہینے کے بعد بھی ابھی تک رزلٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو وہ ایک ہرڈل ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اور اس کے بعد جو ہے وہ کون مذاکرات کرے گا اور اس مذاکرات کو کون لیڈ کرے گا, کیونکہ وہ ان کے جو موافقت نامے میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ افغان لیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو حکومت لیڈ کرے گی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں سے جو ترکیب ہوگی اس ڈیلیگیشن کی جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس سارے پروسیس کے لیے. اور وہاں پہ جو ہے کئی دڑے جو ہیں وہ سابقہ نوردرن الائنس کی پارٹیاں اور پھر جو ہے وہ کرزائی صاحب, پھر جو ہے وہ غنی صاحب, سب اس میں لگے ہوئے کہ کسی طرح اس پروسیس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھیں. تو وہ ایک بڑا بہت ہی پیچیدہ مسئلہ وہ اس کے بعد کا ہے, لیکن ابھی تک یہ پہلا مرحلہ جس کو تقریباً بہت زیادہ عرصہ ہو گیا جی. ابھی تک وہ میٹیریلائز نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے آسان مرحلہ یہی ہوگا. اب آسان مسئلے کو حل ہونے میں تقریباً 2 سال کے قریب لگ رہے ہیں, تو اب یہ دوسرا مرحلہ اس میں کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے, بہت ہی زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے.
اچھا بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال میرے پاس تھا امریکہ کے رول کی, ہم بات کرتے اپنے اگلے کسی پروگرام میں ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج جو تجزیہ کار پروگرام میں شامل تھے ڈاکٹر فاروق حسنات, شمع جنیجو, زہرہ یوسف صاحبہ, احتشام, ارشد نظامی, ایم جے خان, علی مرزا, عارف انصار اور ڈاکٹر یاسا, آپ سب کا ہم پروگرام میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں سے میری بات پھر بھی ہوگی. یہ ساری بات بتانے کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. پروگرام کی میزبان بہجت جیلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ فائزہ بخاری تھیں آج پروڈیوسر, اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے ڈین کرافٹن. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنی یہ نشریات آپ تک پہنچاتے رہیں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے 2 مہینے قبل شہریت کے بارے میں ایک متنازع قانون کی منظوری دی, جس کے نتیجے میں طالب علموں اور خواتین کی جانب سے مظاہروں کی لہر نے جنم لیا. اب اس پس منظر میں دارالحکومت نئی دلی میں آئندہ سنیچر کے دن ایک نئی مقامی حکومت کے انتخاب کے لیے چناؤ ہو رہے ہیں. بی جے پی اس بات کی کوشش میں ہے کہ ایک مقامی سیاسی جماعت سے جو دہلی پر حکومت کرتی ہے شہر کی حکمرانی کو چھین لیا جائے, جبکہ الیکشن سے یہ ظاہر ہوگا کہ پارٹی کو نوجوان ووٹروں میں مقبولیت حاصل رہی ہے یا نہیں, جو اس کے پرجوش حامی رہے ہیں. نئی دہلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. نئی دہلی کی ایک یونیورسٹی کے ایک کیمپس میں طلبا شہریت کے نئے قانون کے بارے میں سرگرم ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ قانون بھارت کی سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کے خلاف امتیاز پر مبنی ہے. 8 مہینے قبل کالج کے بہت سے طلباء نے وزیراعظم نریندر مودی کو قومی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی تھی, لیکن اب احتجاج سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ ان کی سوچ بدل رہی ہے. دہلی میں مقامی حکومت کے لیے جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی مہم چلا رہی ہے, بعض لوگوں کو پریشانی ہے کہ پارٹی کی اصل توجہ ترقیاتی کاموں سے ہٹ کر ہندو قوم پرست ایجنڈے پر مرکوز ہو گئی ہے. دہلی یونیورسٹی کے ایک پوسٹ گریجویٹ طالب علم نشانت کمار کہتے ہیں,
ایون ان دہلی یو آر ٹرائنگ ٹو گین یو نو ہندو ووٹرز بائی میکنگ کامنٹس لائک
حتیٰ کہ دہلی جیسی جگہ پر بھی ہندوؤں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ گویا یہ مقابلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے, اور یہ دہلی کا الیکشن نہیں ہے, یہ مقابلہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ ملیں یا نہ ملیں, لہٰذا اس قسم کی باتیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. دہلی یونیورسٹی میں قانون کے شعبے سے متعلق صباح کے الفاظ, اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو لوگوں میں پھوٹ ڈال رہی ہے. یہ الفاظ تھے دہلی یونیورسٹی میں قانون کے شعبے سے متعلق صباح کے. مودی نے دوسرے میعاد کا انتخاب جیتنے کے بعد مسلمانوں کی اکثریت والے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی, اور سپریم کورٹ نے اس مقام پر مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جہاں پہلے ایک مسجد موجود تھی. بی جے پی نے شہریت کے قانون سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے. نئی دہلی میں سینٹر فار دا اسٹڈی آف ڈیولپنگ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سنجے کمار کے الفاظ,
فار دیز پالیسیز دا سپورٹ فار بی جے پی از ویری لارج, امینس سپورٹ, اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر آلسو, اف بی جے پی سٹارٹس,
ان سرکاری پالیسیوں کے لیے بی جے پی کو بڑی حمایت حاصل ہے, زبردست حمایت, اور اگر بی جے پی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہے اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تو ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کی اپنی پالیسیوں کے بڑے حامی مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جائیں. یہ الفاظ تھے سینٹر فار دا اسٹڈی آف ڈیولپنگ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سنجے کمار کے. تاہم حکومت کی جانب سے بات چیت سے انکار پر بہت سے طالب علم الگ تھلگ ہو گئے ہیں. تجزیہ کار سنجے کمار مزید کہتے ہیں،
دس ایٹیٹیوڈ آف ڈکٹیٹوریل اسٹائل آف فنکشننگ دیٹ یس وی ہیو براٹ ان دس لیگسلیشن وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بج،
یہ طریقہ کام کرنے کا آمرانہ انداز کہ ہاں ہم یہ قانون لے کر آئے ہیں اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اس قسم کے رویے نے نوجوانوں کو غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار سنجے کمار کے۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی جو دہلی کی حکومت چلاتی ہے، تعلیم اور صحت کے شعبے میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر انتخابی مہم چلا رہی ہے، جبکہ بی جے پی ووٹروں کو قوم پرستی کی بنیاد پر اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس رویے سے بعض نوجوان جن میں پارٹی کے حامی شامل ہیں پریشان نظر آتے ہیں۔ دہلی یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی کے شعبے سے متعلق آیوش ملک کے الفاظ،
آئی بلیو بی جے پی از اے گڈ بیٹ، آئی ڈو، بٹ مور ایٹ دی کنسنٹریشن،
میرا خیال ہے کہ بی جے پی پر بازی لگائی جا سکتی ہے، میرا تو یہی خیال ہے، تاہم زیادہ تر توجہ مذہب جیسے ایجنڈے پر دی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے دہلی یونیورسٹی میں اینتھروپولوجی کے ایک طالب علم آیوش ملک کے۔ نوجوان طبقہ اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو تقویت دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دہلی کے انتخابات میں جہاں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، بی جے پی کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ شہریت کے قانون کے خلاف طلبہ اور خواتین کے احتجاج نے بی جے پی کی مقبولیت میں دراڑ پیدا کی ہے یا نہیں، اور کیا ہندو ووٹروں میں اس کی بنیاد مستحکم ہوئی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔